الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق صدق الله العظيم سورة صاد کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں اس میں بعض پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ اور سلیمان علیہ السلام کے دو واقعے ان واقعات کے حوالے سے خاصی دشواری مفسرین کو پیش آئی ہے تفسیر کے اعتبار سے اس کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کا ذکر بھی سورہ مبارکہ میں ہے پہلا رکو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مشرکین کی جھٹلانے کی روش کو بیان کیا گیا ہے اور ان کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے فرمایا کہ صاد یہ ان صورتوں میں سے کہ جس میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف آیا ہے جیسے قاف اسی طرح یہ ہے صاد والقرآن ذی الذکر نصیحت والے ذکر والے قرآن کی قسم بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ میں اور مخالفت میں ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص کتنی بستیاں اس سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی تو فریاد کرنے لگے اور اب چھٹکارے کا وقت نہ تھا یعنی جب مہلت ختم ہوئی تب ان کے بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہ رہ سکا وعجیبوا ان جاءہم منذر منہم اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والا آیا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے بہت بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ شدید ترین الفاظ ہے جو کفار کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے ہیں اب یہ نوٹ کر لیجیے جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس کے پیچھے پس منظر میں واقعہ ہے جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کے پاس مشرکین کے سردار آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ابو طالب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعوت رکھی ایک کلمہ قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے لوگ تمہیں جزیہ دیں گے لوگوں نے کہا کہ کیسی باتیں کرتا ہے اور جھوٹے معبودوں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے اس کی بات کو نہ مانیں اور یہ کہہ کر غصہ کر کے وہ چلے گئے اس کے پس منظر میں یہ مقام ہے یہ آیات اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے اجعل الالہۃ الہ واحدا کہ اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود واحد بنا دیا ان ھذا لشیء عجاب یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی الہتکم اور ان کے کئی سرداج کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو ان ھذا لشیء یراد بے شک یہ تو کوئی اس کے مطلب کی بات ہے ما سمعنا بھارۃ الملۃ الاخرہ ہم نے پچھلے لوگوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی پچھلے طریقوں میں کبھی ایسی بات نہیں سنی ان ھذا الا اختلاق یہ تو محض من گھڑت بات ہے اعنزل علی ذکر من بینینا کیا ہم میں سے اسی وقت کلام نازل ہوا یعنی کہ اندر ان کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کو کوئی سردار نہیں ملا ہم میں سے اللہ نے اس کو ایک یتیم کو کلام دے دیا معاذ اللہ بل ہم فی شک من ذکری بلکہ وہ شک میں ہیں میری نصیحت سے بل لما یذوقوا عذاب بلکہ انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو غالب اور بہت عطا فرمانے والا ہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما کیا ان کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی جو کچھ ان کے درمیان ہے فلیرتقوا فی الاسباب تو وہ آسمانوں میں چڑھ جائیں اوپر رسیاں تان کر مراد ہے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تو تمام تر مخالفتیں کر کے دیکھ لیں کوشش کر کے دیکھ لیں جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب شکست خوردہ گروہوں میں سے یہاں بھی ان کا یہ ایک لشکر ہے مراد ہے کہ یہ بھی بالآخر ہلاک کیے جائیں گے اب گزشتہ نافرمان قوموں کا ذکر کر کے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے اور عاد نے اور میخوں والے فرعون مراد ہے کہ یہ میخیں بڑے بڑے کیل جیسی چیزیں استعمال ہوتی تھی خیموں کے لگانے میں اس کے متعلق کہا جا رہا ہے فرعون ذو الاوتاد اور میخوں والے فرعون وثمود وقوم لوط واصحاب الایکا اور ثمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے مراد یہ اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم اولئک الاحزاب یہی وہ گروہ ہیں ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس ان پر عذاب آ پڑا اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا اور ان کے ایک معین واقعے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق اور وہ انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر یہ کہ ایک چنگھاڑ کا یعنی زوردار آواز کا جس میں کوئی ڈھیل یعنی گنجائش نہیں ہوگی بچیں گے نہیں وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں جلدی دے دے ہمارا حصہ روز حساب سے پہلے یہ مذاق کرتے تھے بلکہ جری اور بہادر ہو گئے تھے کہ اللہ عذاب ہم پر ابھی ہی نازل کر دے معاذ اللہ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے اس پر جو وہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داود ذا الایید، اور یاد کیجیے ہمارے بندے داود علیہ السلام جو قوت والے تھے. انہ اواب، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑ ان کے ساتھ مسخر کر دیے تھے، وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح. والطیر محشورہ، اور پرندے اکٹھے کیے گئے وہ بھی تسبیح بیان کرتے تھے. کل لہ اواب، وہ سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ایک ترجمہ یہ ہوگا داؤد علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے والے، مراد ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرنے والے. اور ایک ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی اور یہ پرندے بھی یہ پہاڑ بھی سب اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی بادشاہت مضبوط کی اور ان کو حکمت عطا فرمائی، قوت فیصلہ اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی. اب ایک معین واقعہ آ رہا ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. یہ قرآن کے مقامات میں سے ہے کہ جہاں اس مقام پر اسرائیلیات یعنی بائبل وغیرہ کے اندر تو ایسی ایسی خرافات بیان کی گئی ہیں کہ جس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر ان کے مقام پر حرف آتا ہے. کچھ ہمارے ہاں بھی کچھ مفسرین کے ہاں جو پرانے یا اس وقت کے ہیں وہ کچھ چیزیں وہ بھی لے کر آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور انبیاء کے خلاف سوئے زن پیدا ہو جاتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے کسی رسول کسی نبی کے دامن پر داغ رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. داغ آ جائے اس کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، کہہ جائے کہ ان کے متعلق ایسی باتوں کو لوگ تصور کرنا شروع کر دیں، بچنا چاہیے. جو محتاط ہمارے مفسرین نے رائے بیان کی ہے میں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دوں گا. پہلے واقعے کا تصور اس طرح ذہن میں لے آئیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ خلافت کے امور انجام دینے کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے. اب ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ عبادت میں مشغول تھے اور دو افراد ان کے پاس آ گئے اپنا ایک مقدمہ لے کر. مقدمے کے متعلق ایک رائے داؤد علیہ السلام نے ان کو دے دی اور وہ مقدمے والے افراد واپس چلے گئے. پھر داؤد علیہ السلام کو کچھ احساس ہوا کہ کچھ خطا مجھ سے ہو گئی ہے، تو وہ اللہ کے سامنے جھک گئے. یہ پس منظر ہے، واقعہ پورا پڑھ لیں گے تو مزید باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس دو باہم جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جبکہ وہ محراب پھان کر آ گئے تھے. محراب سے مراد ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس وقت کے اعتبار سے مخصوص حجرہ یا جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہو. تو ایک جگہ جو مخصوص کی ہوئی تھی داؤد علیہ السلام نے، وہاں اس کی دیوار پھلان کر یہ لوگ آ گئے دو افراد. اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے سامنے تو ان سے گھبرا گئے. قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے فرمایا کہ ڈرو نہیں. خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کر دی ہے. فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے. ٹھیک ٹھیک. وَلَا تُشْتِتْ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور دیر نہ کیجیے اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے. اب وہ مسئلہ بتا رہے ہیں. اِنَّ هَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، بے شک. لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَدْنِي بِالْخِطَابِ، بس اسے کہا وہ بھی میرے حوالے کر دے تاکہ میری سینچری مکمل ہو جائے. اس نے کہا کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا دیا ہے. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِي، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی اس نے تیری دمبی تو سے مانگ کر ظلم کیا ہے کہ وہ اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں. یہاں معاملہ ہے کہ جب باہمی معاملات ہوتے ہیں، شراکت داری ہوتی ہے، تو بے انصافی ہو ہی جایا کرتی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ان میں سے وہ بہت ہی کم ہیں جو راہ راست پر اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے ہوں. یہ بات اسے صحیح نہیں کی، 99 اس کے پاس اور ابھی بھی تو سے وہ مانگ رہا ہے. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ ان سے اس کی کچھ آزمائش کی گئی ہے. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی. فَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور جھک گئے سجدے میں اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے بخش دی ان کی یہ خطا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے. اب اس کی تفصیل یوں سمجھ لیجئے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے گو کے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے عبادت، خلافت اور ذاتی معاملات کے لیے، لیکن کیونکہ ان کی ایک حیثیت تھی، آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ تھے، تو یہ خلافت والی ذمہ داری کی ادائیگی کو سب سے اوپر رہنا چاہیے. تو ایک بات سجھا دی گئی داؤد علیہ السلام کو, باوجود اس کے کہ انہوں نے عبادت کے لیے وقت مقرر تو کیا ہوا تھا, لیکن اس عبادت کے لیے توفیق بھی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو بتا دیے گی کہ گو کہ آپ نے وقت مقرر کیا ہوا تھا, لیکن ایک مسئلہ ایسا پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے عبادت میں خلل آ گیا, کچھ رکاوٹ آ گئی. یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر عبادت ممکن نہیں. ایک بات دوسری رائے مفسرین نے بیان کی کہ خلافت کی ذمہ داری کو انہیں اپنی ذاتی ضروریات اور ذاتی عبادات سے اوپر رکھنا چاہیے, تو اس کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی کہ اگر ان کے ذاتی معاملات یا عبادات کے اوقات میں بھی کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جو خلافت کی ذمہ داری سے متعلق ہے تو اس کو پہلے چھکا دیا جائے. اور تیسری جو محتاط رائے ہمیں رکھنی ہے سامنے سوالے سے وہ یہ ہے, اور بہت پیاری رائے ہے, خطا کیا ہو گئی تھی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک شخص کی بات تو سن لی اور دوسرے کی بات شاید نہ سنی, اور اس سے پہلے ہی اپنی رائے بیان کر دی فیصلے کے اعتبار سے. تو یہ توجہ دلا دی گئی کہ نہیں, دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. یہ تفاصیل ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہیں. تو یہ ایک خطا ان سے ہو گئی, اس کی طرح توجہ دلا دی گئی. تو داؤد علیہ السلام نے اپنی خطا کے اوپر اللہ سے رجوع کیا, اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. بالکل واضح باتیں ہیں, اسلاف سے تفاصیل مل رہی ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہی ہے, بالکل کلیئر کٹ میں بات واضح ہو جاتی ہے. کوئی حرف انبیاء کی ذات مبارکہ پر نہیں آتا. اس کے مقابلے میں جو بیبلک ورژن ہے, بائبل والا ورژن ہے, اسرائیلیات والا ورژن ہے, ایسی باتیں ہیں کہ اس کو زبان پر لایا بھی نہیں جا سکتا. اللہ اس شرور سے ہماری حفاظت فرمائے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. فحکم بین الناس بالحق, آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ. ولا تتبعی الہوا, اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے. فیضلک عن سبیل اللہ, کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب, اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو جھٹلا دیا اور حساب کے دن کو بھلا دیا. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ تخلیق با مقصد ہے, اور پھر سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے دو واقعات کا ذکر آئے گا. وما خلق السماء والارض وما بینهما باطلا, اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین کفروا من النار, بس خرابی ہے کفر کرنے والوں کے لیے آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے مفسدین, جو کہ زمین میں فساد مچانے والے, ان کے برابر کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو بد کرداروں کے برابر کر دیں گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل, یعنی کہ سوال کے انداز میں دعوت دی جا رہی ہے سوچنے کی, کیا ممکن ہے کہ نیک عمل کرنے والے مفسد برابر ہو جائیں, متقین اور فجار برابر ہو جائیں؟ یہ مضمون قرآن کریم میں چار مرتبہ آیا, یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے. یعنی وہی بات کہ کیا نمازی اور بے نمازی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک پردہ کرنے والی عورت اور ایک بے پردگی کا مظاہر کرنے والی برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک حلال کمانے والا, ایک ناجائز طریقے میں مال کمانے والا, ایک سچ بولنے والا, ایک جھوٹ بولنے والا, ایک حق کے لیے محنت کرنے والا, ایک باطل کے لیے محنت کرنے والا, کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ برابر ہو جائیں تو تخلیق کا مقصد فوت ہو جائے گا, انبیاء کی محنتیں معاذ اللہ بیکار ہو جائیں گی. نہیں, وہ با مقصد تھے, ان کی محنتیں با مقصد, انسان کی تخلیق با مقصد, اہل جنت انہیں کمال والے ہیں, اور اہل جہنم وہ برائیاں کرنے والے. اعمال صالحہ کرنے والے اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے, مفسدین اللہ کے عذاب میں ہوں گے, متقین اللہ اسے راضی ہوگا, اور فجار اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا. اس کے بعد قرآن کریم کے حوالے سے دعوت دی جا رہی ہے غور و فکر کی. فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکن, ایک کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ, تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. مبارک کہتے ہیں کسی شے کو کہ جو کسی شے کو نکالنے والی ہو. آسمان سے پانی برستا ہے, اس کو قرآن ماء مبارکہ کہتا ہے, اور وہ پانی زمین میں جاتا ہے, زمین کی خوشحالی کی کیفیت کو یا جس میں نشو نما دینے کی پوٹینسی, اس کو وہ پانی ایکٹیو کرتا ہے اور فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ مادی بارش, ایک بارش اللہ روحانی برساتے ہیں. اللہ کی معرفت بندے کے قلب میں موجود ہے, قرآن کی روحانی بارش برستی ہے، وہ معرفت ایکٹیو ہو جاتی ہے اور نور ایمان بندے کو حاصل ہو جاتا ہے اور اعمال صالحہ کی فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے بندے مومن سے. قرآن کتاب مبارک اندر جو ایمان اس کو ایکٹیو کر دیتا ہے. کیوں دیا گیا؟ لِيَدَبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل میں لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ تاکوں میں سجانے کے لیے اور دھو کے پلانے کے لیے اور تعویذ بنانے کے لیے اور دکانوں میں سجانے کے لیے اور بیٹیوں کو ان کے نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں دیا گیا. اس کا ویری پرپز، بیسک مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، عقل میں لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ کتاب ہدایت ہے، سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی اور ہدایت کی پیروی کریں گے تو کامیابی ہو سکتی ہے. سورہ البقرہ آیت 38، آدم علیہ السلام کو کہہ کر بھیجا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ہدایت کا آخری ایڈیشن قرآن، سمجھنا اس کا ہمارے لیے لازم، سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی. بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جامع ترمذی کی حدیث، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن ہدایت سمجھے بغیر نہیں مل سکتی. سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی، ہدایت کی پیروی کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں. اللہ ہمیں اس قرآن کے حقوق ادا کرنے، اس کی تلاوت بھی کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم اس پر عمل کریں اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں. اب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا، وَوَهَبْنَا لَهُ لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے، ان کے صاحبزادے، نعم العبد، بڑے عمدہ بندے، انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. اب جو اگلی آیات میں واقعہ آ رہا ہے، اس کے ترجمے کے حوالے سے بھی خاصی پریشانی ہے مترجمین اور مفسرین کے ہاں، اور اس کی تفسیر کے اعتبار سے بھی خاصی پریشانی اور مشکل ہے مفسرین کے ہاں. میں ایک محتاط ترجمہ جو گرامیٹیکلی بالکل ٹھیک ہے وہ رکھ رہا ہوں، اور ایک محتاط تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اسلاف سے ثابت ہے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر بھی کوئی حرف نہیں آتا، نہ کوئی شبہ دل میں پیدا ہوتا ہے. فرمایا، اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ، یاد کرو جب شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے عمدہ نسل کے گھوڑے. فقالا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انی احببت حب الخیر، بے شک انی احببت حب الخیر عن ذکری ربی، ترجمہ سماعت فرمائیے گا اس کا، بے شک میں نے اپنے رب کی یاد کے لیے مال کی محبت کو پسند کیا. بے شک میں نے اپنی رب کی یاد کے لیے مال کی محبت کو پسند کیا، یا مال سے مراد گھوڑے. اور یہ گھوڑوں کو کیوں پسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان گھوڑوں کو راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے استعمال کرنا مقصود تھا. تو یہ ہے تو دولت، لیکن کیونکہ اللہ کے راستے میں استعمال ہوگی، اس لیے ان گھوڑوں سے محبت ہے. ترجمہ پھر سماعت فرمائیے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں نے اپنے رب کی یاد کے لیے مال کی محبت سے دوستی کی، مال کی محبت کو پسند کیا. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پردے میں چلے گئے. یہ ترجمہ گرامیٹیکلی بالکل صحیح ہے. صافنات آیت نمبر 31، یہ گھوڑوں کی جمع، توارت یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، گرامیٹیکلی وہ گھوڑیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ گھوڑے اوٹ میں چلے گئے، ان کی نگاہوں سے دور ہو گئے. ردوہا علی، پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو میرے سامنے پیش کرو، کیونکہ ان کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد اس معنی میں آتا ہے کہ یہ گھوڑے مخصوص ہیں اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنے کے لیے. ردوہا علی، ان گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ. فتفق مسحم بالسوق والاعناب، تو وہ ہاتھ پھیرنے لگے، مسا ہاتھ پھیرنا، بس وہ مسا کرنے لگے، ہاتھ پھیرنے لگے پنڈلیوں اور گردنوں پر، ان گھوڑوں کی عام تراجم میں نظر آئے گا، تلواریں مارنے لگے گھوڑوں کو، مسا ہاتھ پھیرنا، بس وہ ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر. یہ محبت کا اظہار تھا، اس لیے کہ یہ گھوڑے اس لیے پسند ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے مخصوص تھے. بہت آسان ترجمہ، بہت محتاط تفسیر، مفسرین جو ہمارے اسلاف میں ان سے ثابت ہیں، کوئی حرف جناب سلیمان علیہ السلام پر نہیں آتا. اب ایک اور مسئلہ جو اگلی آیت ہے، اور یہ خطرناک ترین مقام میں سے جہاں بڑی خرافات آئی ہیں اسرائیلیات کے اندر. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَامَ، اور یقین ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا، ایک جسم سا لا کر رکھ دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ تعالی کی طرف. اس کی دو محتاط تفاسیر یہ ہیں، ایک تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آگے دو آ رہی ہے، کہ شدید بوڑھے ہو گئے تھے سلیمان علیہ السلام اور ان کے اقتدار کے لیے کوئی ان کو وارث کی حیثیت سے نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے دعا کی، ایک رائے جو سپورٹ جس کی موجود ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاں کوئی وارث ایسا نہیں تھا، رائے کہ ایک بیٹا، لیکن وہ بھی اس بات کا اہل نہیں تھا کہ وہ آگے اس خلافت کے معاملے کو چلا سکے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک دھڑ کے مانند کہ یا تو ان کا جو بیٹا وہ بالکل نالائق سا تھا، یوں کہیے کہ اہل نہیں تھا خلافت کا، ایک بات بوڑھے ہو گئے خلافت سنبھالنا مشکل، دوسری بات، اور ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کا اقتدار خاصا محدود ہو گیا تھا ایک وقت میں، تو اس طرف بھی اس آیت مبارکہ میں اشارہ ہے، تینوں باتوں میں کوئی حرف نہیں آتا سلیمان علیہ السلام پر، اگلی آیت بتا رہی کہ انہوں نے اللہ کے سامنے دعا پیش کر دی، باقی جو خرافات اسرائیلیات میں ہیں کچھ ہمارے ہاں تفاسیر میں بھی آ گئی، ان کو زبان پر بھی لانا مناسب محسوس نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقین ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، وَعَلْقَيْنَا عَلَىٰ کُرْسِیِّهِ جَسَدًا، اور ان کی تخت پر ایک گھڑ سا لا کے رکھ دیا، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، بوڑھے ہو گئے یا اقتدار بہت محدود ہو گیا یا کوئی اہل نہیں تھا ان کی اولاد میں، جو بھی اولاد تھی اہل نہیں تھا، تو اب اگلی آیت میں ان کی دعا، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بادشاہ تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی ہوگی، بلکہ اقتدار کس لیے مانگا ہوگا؟ اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پھر ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے، وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی، اور ایک مہینے کی مسافت ہم پڑھ آئے، ایک صبح یہ شام کے اوقات میں طے کر لیا کرتے تھے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور تمام جنات مراد وہ تابع کیے گئے، عمارتیں بنانے والے اور غوطے لگانے والے، یعنی سمندر سے موتی وغیرہ لانے والے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قید کیے جاتے ہوں گے یا سلیمان علیہ السلام کی ایک ریزرو فورس ہوگی جو مختلف اوقات میں استعمال ہوتی ہو۔ هذا عطاؤنا فمنن او امسك بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، اب تم چاہو تو احسان کرو یا رب چھوڑو بغیر حساب کے، یعنی اے سلیمان تمہیں اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہو ان تمام فورسز کو جو کچھ ہم نے تمہارے تابع کیا اس کو استعمال کرو یا چھوڑے رکھو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، اور یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ چودہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں انبیاء کا ذکر مزید آ رہا ہے، فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور آپ ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ان کا ذکر ہم پڑھ چکے سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں، شدید بیماری ان پر آئی تھی، لیکن اس مادی بیماری سے زیادہ ان کو فکر کاہے کی ہے؟ اپنی روح کی، کہ اللہ شیطان کی طرف سے مجھے تکلیف اور ایذا پہنچی ہے، کہ یہ کہ شیطان نے برگلانے کی کوشش کی ہو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی صحت مندی کے لیے ان کو راستہ بتا رہے ہیں، اور کل میرے جلک، زمین پر اپنا پیر مارو، مراد وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑے گا، پانی نکل آئے گا۔ حالا مغتسل بارد و شراب، یہ غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے مراد عمدہ پانی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی۔ عرض کیا جا چکا ہے الانبیاء کے آیت نمبر 83 کے بیان میں کہ بڑی شدید بیماری آئی تو بیوی ایک ان کے ساتھ رہی، سب مال و اسباب دولت وغیرہ ختم ہو گئی تھی، اولاد ختم ہو گئی تھی، اللہ نے مدید عطا فرما دیے۔ بذکر والی اولی الالباب، اور یہ عقل والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ کسی وقت ان کی بیوی کی زبان پر کچھ نامناسب کلمات آ گئے ہوں گے ناشکری کے، تو یہ قسم کھا بیٹھے کہ میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا، یہ تفسیر مفسرین کے ہمیں ملتی ہے۔ اب قسم کھا لی، قسم بھی نہ ٹوٹے اور بات بھی پوری ہو جائے، اس کے لیے طریقہ بتایا گیا، وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْفًا، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لو، فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی بیوی کو مارو، مراد ہے اور قسم نہ توڑو، یعنی کہ جھاڑو میں 100 تنکے ہوں اور اس سے یہ قسم پوری کر لو، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑو، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، نِعْمَ الْعَبْدُ، عمدہ بندے، اِنَّهُ أَوَّابٌ، رجوع کرنے والے تھے۔ اب یہاں نوٹ فرما لیجئے، یہ اللہ نے ایک وے آؤٹ بتایا، اصطلاح اس کو ہیلا کہا جاتا ہے، کہا بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہیلا کیسا تھا؟ جس میں کسی کا نقصان نہیں، کسی کی حق تلفی نہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، ایسے حیلے کی اجازت یہاں اشارہ مل گیا. باقی وہ حیلے جو ہمارے یہاں علماء سو اصل ہے, علماء سو, علماء سو عام طور پر کہتے ہیں, جو حیلے علماء سو سکھاتے ہیں وہ حرام ہے ہمارے دین میں. وہ حیلہ جس کے ذریعے سے اللہ کے کسی حکم سے فرار اختیار کرنا مقصود ہو, کسی کی حق تلفی کرنا مقصود ہو, کسی کے ساتھ بے انصافی کی جا رہی ہو, کسی کا حق مارا جا رہا ہو, وہ حیلے حرام ہیں. یہ حیلہ وہ ہے کہ جس میں کوئی بے انصافی نہیں, اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ نہیں رہا اور کسی بندے کا حق مارا نہیں جا رہا. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ, اور آپ ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا, جو قوت والے بھی تھے اور بصیرت والے بھی. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ, ہم نے انہیں خاص خالص چیز کے لیے مخصوص کر لیا تھا, یعنی ذکر الدار آخرت کے گھر کی یاد کے لیے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, اور بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے عمدہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. وَذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ, اور آپ ذکر کیجئے اسماعیل اور الْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ کا. وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ, اور یہ تمام لوگ اچھے لوگوں میں سے تھے. هَذَا ذکر یہ ایک نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے. جنات عدن مفتحۃً لہم الابواب, ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. جیسے انسان کا اپنا گھر ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, دروازے کھلے ہوں گے. متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت و شراب, ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور طلب کریں گے میوے بہت سے اور مشروبات بھی. وعندہم قاصرات الطرف اطراب, اور ان کے ہاں نیچی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں بھی ہوں گی. پھر دیکھیے عورت کی شرم و حیا کو قرآن نمایاں کرتا ہے, نیچی نگاہیں رکھنے والی, گویا کہ جن خواتین کی نگاہیں نیچی ہوں, جو با پردہ ہوں, وہ اہل جنت کی صفات والی ہیں, اور جو خواتین بے پردہ ہوں, ان کی نگاہیں اوپر اٹھتی ہوں اور وہ دوسروں کی نگاہوں کو اوپر اٹھانے کا ذریعہ بنتی ہوں, وہ اہل جنت کے طرز عمل پر نہیں ہیں. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ, اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ, یہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے روز حساب کے لیے. ان هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ, بے شک یہ ہمارا رزق ہے, اس کو کبھی ختم نہیں ہونا. هَذَا یہ ہے بدلہ. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ, اور بے شک سرکشوں کے لیے یقیناً برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونها فبئس المهاد, جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے برا ہے وہ بچھونا, بری ہے وہ ان کی آرام گاہ. اللہم اجرنا من النار, ھذا یہ ہے. فلیذوقوه حمیم وغساق, یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے, بس اس کو چکھو. وآخر من شکلہ ازواج, اور اس کے علاوہ اس شکل کی کئی قسمیں ہوں گی, طرح طرح کے عذاب ہوں گے. اب پہلے اور جو ہم تفصیل پڑھتے آئے ہیں دو گروہ, کوئی بڑے بننے والے کوئی چھوٹے, ان کا معاملہ. ھذا فوج مقتحم معکم, یہ ایک جماعت ہے تمہارے ساتھ, یہ داخل ہو رہی ہے جہنم میں. لا مرحبا بهم, انہیں کوئی کشادگی حاصل نہیں. انہم صال النار, بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. قالوا بل انتم, اب وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوشحالی نہ ملے. یہ ایک دوسرے پر لان تان ہو رہا ہے. لا مرحبا بكم, تمہارے لیے کوئی فلاح کی کشادگی نہیں ہے. انتم قدمتموه لنا, تم ہمارے لیے مصیبت آگے لائے ہو. فبئس القرار, بس برا ہے ٹھکانا. بعد والے پچھلے والوں کو کہہ رہے ہیں, چھوٹے بڑوں کو کہہ رہے ہیں, اب اوپر والوں کا, بڑوں کا یا پچھلے والوں کا جواب. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار, یہ پیچھے چلنے والے, معاف کیجئے گا, پیچھے چلنے والے جو دوسرے کو بلیم ڈالتے تھے کہ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب, جو ہمارے لیے مصیبت یہ سامان جس نے کیا ہے, تو جہنم میں اس کا عذاب دگنا کر دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار, وہ کہیں گے کیا ہو گیا ہمیں, ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے, جن کو مذاق میں شمار کرتے تھے, یعنی اہل ایمان. اتخذناهم سخريا ام ضاقت عنهم الابصار, کیا ہم نے انہیں مذاق میں پکڑا یا کج ہو گئی آج ہماری آنکھیں ان سے. ان ذلك الحق تقاسم اهل النار, بے شک اہل دوزخ کا یہ باہم جھگڑنا بالکل سچ ہے. بالکل صحیح بات کیا ہے, یہ جہنم میں اور جن کا دنیا میں مذاق اڑایا, جن کو کمزور سمجھا, جن پر لان تان کیا, یعنی اہل ایمان, وہ اہل جنت میں شامل ہیں. اس کے بعد پانچواں رکوع سورہ مبارکہ کا, جو کہ آخری رکوع ہے, اس میں عذاب کی وعید ہے اور قصہ آدم کا بھی ساتویں اور آخری مرتبہ یہاں پر ذکر آئے گا. قل انما انا منذر, اے نبی فرما دیجئے میں تو بے شک خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ یکتا زبردست ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار, آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, غالب ہے, بہت بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظيم، آپ فرما دیجئے ایک بڑی خبر ہے، انتم عنه معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے کچھ خبر نہیں تھی عالم بالا کی جبکہ وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے تھے. إيوها إلي إلا أنما أنا نذير مبين، میری طرف اس کے سوا وہی نہیں کی جاتی کہ میں صاف صاف توبہ خبردار کرنے والا ہوں. اوپر کیا خبریں ہوتی ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں، میری پوزیشن کیا ہے، جو وہی مجھ پر کی جاتی ہے اس کے مطابق میں صاف صاف توبہ خبردار کرنے والا ہوں. ساتویں اور آخری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے. اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں کو، انی خالق بشر من طین، بے شک میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، پھر جب میں اسے مکمل کر لوں یعنی حیوانی وجود کو آدم کے، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، مکمل ہو جائے اب یہ، فقعوا له ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. یہ الفاظ آئے تھے سورہ حجر آیت نمبر 29 میں بھی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بس تمام کے تمام فرشتوں نے سب نے مل کر سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہ جنات میں سے تام پڑھ چکے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے روکا، اسے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ انسان کی تکریم کہ اللہ نے خاص اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا اس کی پیدائش کے لیے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند درجے والوں میں سے ہے، کچھ بڑا سمجھ رہے اپنے آپ کو. قال انا خیر من، یہ شیطنت تکبر، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. قال فخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا بس نکل جا یہاں سے، تو رد کیا گیا ہے، راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک. قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن یہ مردے اٹھائے جائیں گے. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اللہ نے فرمایا بس تو وقت معین کے، بس تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک متعین معلوم وقت تک کے لیے. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں سب کو ضرور گمراہ کروں گا. الا عبادک منہ المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے مخلص چنے ہوئے بندوں کے، جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے وہ مخلص ہے پھر اللہ کے. قال فالحق، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فالحق اقول، اور میں سچ ہی کہتا ہوں. لاملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سے جو تیرے پیچھے چلیں گے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس پر ان قرآن کی اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مراد میں بڑا سادہ آدمی ہوں، میری زندگی بڑی سادہ ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نبأه بعد حين، اور اس کا حال تم ایک وقت کے بعد جلد ہی جان لو گے، اللہ جلد ہی حقیقت تمہیں سجھا دے گا، سمجھا دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. سورہ زمر کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں 8 رکوع اور 75 آیات ہیں. سورہ زمر سے اب جو 4 سورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، سورہ زمر، پھر سورہ المؤمن، پھر سورہ الحامیم سجدہ، اور پھر سورہ الشورا. ان 4 سورتوں میں نوٹ فرمائیے، توحید عملی کا بیان ہمارے سامنے آئے گا. ایک توحید عقیدے کی، اللہ وحدہ لا شریک، توکل اسی پر ہونا چاہیے، امیدیں اسی سے وابستہ ہونے چاہیے. عملی توحید کیا ہے، اس عقیدے کا عمل میں اظہار کیسے ہوگا، اعمال کیا سرزد ہوں گے بندے سے، یہ ہے توحید عملی. توحید عملی ان 4 سورتوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے وضاح سے آئے گی. پھر مضامین بھی سمجھ لیجیے، سورہ زمر میں عبادت پر زور دیا گیا ہے یعنی اطاعت پر. سورہ مؤمن میں ہم دیکھیں گے دعا صرف اللہ سے، اس پر زور دیا گیا ہے. سورہ حامیم سجدہ میں دیکھیں گے دعوت اللہ کی طرف دینی ہے، وہ تفصیل آئے گی. سورہ الشورا میں دیکھیں گے اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھانا ہے، یہ توحید کا اعلیٰ ترین تقاضا، توحید کا اعلیٰ ترین عملی مظہر. تو عبادت زمر میں، دعا مؤمن میں، دعوت حامیم سجدہ میں، اور اقامت دین جو مشکل ترین کام، وہ آئے گا انشاءاللہ سورہ الشورا میں. توحید عملی کی اہمیت کو اس اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے، ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، چند عقیدوں پر جم جانا کافی نہیں، بلکہ ان عقائد کے نتیجے میں عمل کی درستگی لازم ہے، اور عمل ایسا کہ چلتا پڑتا موحد معاشرے میں دکھائی دے، اور یہ توحید انفرادی سطح سے اجتماعی نظام تک بندے کو لے کر جاتی ہے. سیاست میں اللہ وحدہ لا شریک وہ حاکم ہے، بندوں کے لیے خلافت یہ توحید کا تقاضا ہے. معیشت میں مالک اللہ، بندوں کے لیے امانت بندے امین ہے، یہ توحید کا تقاضا. معاشرت میں خالق اللہ ہے، بندے برابر مساوات ان کے لیے ہے، یہ توحید کا تقاضا. تو یہ توحید مسجد میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں، یہ توحید اس معنی میں بھی کہ معاشرے میں نظام توحید پر مبنی ہو، یہ توحید عملی کا تقاضا ہے، جس کی طرف سے آج عظیم اکثریت مسلمانوں کی وہ توجہ ہٹا چکی. توحید کہاں رہ گئی آج؟ نماز کے اندر، یا کچھ لوگوں کی مخالفت کی، یہ قبر پرستی کرتے ہیں، یہ مزاروں پر جاتے ہیں، تو شرک ہے. یہاں تک تو نگاہ ہے، لیکن نظام مشرکانہ ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی. نظام باغیانہ ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی. تو توحید فقط اس بات کا نام نہیں کہ چند اعمال ذاتی سطح پر پورے کر لیے جائیں، نہیں، بلکہ کامل زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنا اور اسی توحید کے تقاضوں کے تحت اللہ کے دین کی دعوت آگے بڑھانا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اسی توحید کا تقاضا کہ اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، تاکہ جعل حق و حق الباطل کی شان آ جائے، تاکہ دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اور اس توحید کے مظاہر صرف افراد میں نہیں نظام میں بھی نظر آئیں. یہ توحید کے عملی تقاضے جو ان چار صورتوں میں انشاءاللہ وضاحت سے ہمارے سامنے آئیں گے. اب پہلا رکوع سورہ زمر کا شروع کر رہے ہیں، اس میں عبادت پر زور ہے، جو کہ اس سورت کا موضوع ہے، عبادت اطاعت بار بار، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ناشکر لوگوں کا ذکر بھی آئے گا. فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کو نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی بامقصد طور پر. فاعبد اللہ، بس اللہ کی عبادت کیجئے، مخلص لہ الدین، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. عبادت عبد سے بنا غلام، ہمیں اللہ کی غلامی کرنی ہے، لیکن غلام مجبوری کا ہوتا تھا، ہمیں اللہ کی اطاعت کامل کرنی ہے محبت کے جذبے کے ساتھ، اور یہ عبادت گھر میں، دکان میں، سیاست میں، معیشت میں مطلوب ہے. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوا کرتا تھا، اللہ ہم سے 24 گھنٹے اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے. فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیجئے، مخلص لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. نوٹ فرمائی، لفظ دین قرآن میں 4 معنی میں آیا. نمبر 1، بدلہ، سورہ فاتحہ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. نمبر 2، قانون، سورہ یوسف آیت نمبر 76، یوسف علیہ السلام کے لیے روا نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون کے تحت اپنے بھائی کو روکتے. نمبر 3، یہ آیا ہے نظام کے معنی میں، سورہ انفال آیت 39، قتال کا مقصد دین یعنی نظام اللہ کے لیے ہو جائے. نمبر 4، اطاعت کے معنی میں، جیسے کہ یہاں پر اپنی اطاعت کو خالص کر لو اللہ کے لیے. تو بدلہ، قانون، نظام، اطاعت، یہ بڑا پیارا ایک ربط ہے، بڑا لاجیکل سیکوینس کے اعتبار سے ایک ربط ہے اس میں. بدلہ کسی قانون کے تحت ہوگا، 40% پاس، 40% سے نیچے فیل، قانون. قانون کے لیے نظام کی سپورٹ ہونا ضروری، قانون کتابوں میں لکھا ہوا کافی نہیں، بلکہ پیچھے انفورسنگ پاور بھی ہونی چاہیے، اسکول میں اتھارٹی ہوگی تبھی تو قانون نافذ ہوگا نا، 40% بلو فیل اور 40% پلس پاس. تو قانون کے لیے نظام کی ضرورت، اور نظام وہی ہوگا جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، جس کو فالو کیا جا رہا ہو. ایک وقت میں ایک ہی نظام چلے گا، تو یہ اطاعت کے معنی میں. بدلہ، بدلہ قانون کے تحت، قانون کے لیے نظام، اور نظام وہی جس کی اطاعت کی جا رہی ہو. ان 4 معنی میں قرآن استعمال کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہوں میں دین فقط اسلام. سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران آیت نمبر 85، جو اس کے علاوہ قبول کرے گا اسلام کو چھوڑ کر، اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ قبول نہیں فرمائے گا اس کے طریقے زندگی کو. تقاضا کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 208، اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر ایسا نہیں ہے تو سورہ البقرہ آیت 85، کچھ کو مانو احکامات، کچھ نہ مانو، تو یہ قبول ہے ہی نہیں، دنیا میں سزا ملے گی، ذلت و رسوائی، اور آخرت و شدید عذاب دیا جائے. یہ ہے دین کا ایک وسیع اور کمپریہنسو تصور. باقی اس تفصیل کے اوپر آپ کو بڑی عمدہ کتاب مل جائے گی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، مطالبات دین، اس میں ساری دین کی وضاحت موجود ہے. ایک کتاب چاہے توحید عملی، اس میں بھی وضاحت موجود ہے. یا پھر حقیقت ایمان کے نام سے بھی کتاب ہے، اس میں بھی تفاصیل انشاءاللہ مل جائیں گی. تو فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ با مقصد طور پر. فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا له الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین خالص، آگاہ ہو جاؤ اطاعت تو خالص اللہ ہی کے لیے ہے. خالق، رازق، مالک، وہ بات اسی کی مانی جائے گی. الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اطاعت خالص اللہ ہی کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اس اللہ کے سوا معبود بناتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مشرکین کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ قرب کے درجے میں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان جھوٹوں کو جو پکار رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اصل میں یہ پلاننگ ان کی رہی، یہ وہ پیر، پنڈت، پجاری، پروہت، پادری جنہوں نے انسانوں کے پیسے بٹورے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ میاں تم تو بڑے گناہگار ہو، تم کیسے اللہ کو پکار سکتے ہو، آؤ ان کی مٹھی گرم کرو، یہ تمہاری چٹھی آگے پڑھا دیں گے. یہ دنیا میں مذہبی سطح پر ایکسپلائٹیشن نہیں. دین کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ البقرہ آیت 186، فإنی قریب، جب پکارنے والے پکارتے میں قریب ہوں. اجیب دعوت دائی دان ادا دان، جب بھی پکارنے والا پکارے گا میں اس کی پکار کو لبے کہوں گا، سنوں گا. اللہ کتنا قریب؟ سورہ قاف آیت 16، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ ہے انقلابی نظریہ جو قرآن دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جوتے کا تسمہ بھی مانگنے تو اللہ سے مانگو، نمک بھی مانگنے تو اللہ سے مانگو. جامع ترمذی کی حدیث. یہ کمال ہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، انسانیت کو شرک سے نکال کر ایک بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑا ہے. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اس لیے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ کا تبصرہ، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لصفا مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ چاہتا بنا لے کسی کو اپنی اولاد، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، لیکن نہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہ واحد ہے، قہار ہے، یعنی اللہ. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد طور پر. یکبر اللیل علی النہار، وہ اڑھا دیتا ہے رات کو دن پر. یکبر النہار علی اللیل، اور دن کو اڑھا دیتا ہے رات پر. یا لپیٹنے کا ترجمہ بھی صحیح ہوگا. یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے جو آج ماڈرن ہمیں سائنٹیفک ریسرچ نے بتایا کہ ارتھ کا شیپ جو ہے بالکل گول نہیں ہے بال کی طرح، بلکہ وہ اسپیریکل ہے اپنے شیپ کے اعتبار سے. ورنہ اگر بالکل گول ہوتا معاملہ تو اچانک رات کا معاملہ ہوتا، اچانک دن کا معاملہ ہوتا، جو کہ بڑا خطرناک ہو سکتا تھا دنیا والوں کے لیے. تو اسپیریکل شیپ ہے اس ارتھ کا. اسی کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اڑھا دیتا ہے، یعنی کہ رات کو اٹھا کے دن کو لا کے رکھ دیا، ایسا نہیں ہے. وہ بھی گول شیپ میں ہوتا نہیں. اللہ یکبر اللیل علی النہار، رات کو اڑھا دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے دن پر. یکبر النہار علی اللیل، اور دن کو اڑھا دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور اسے مسخر فرما دیا سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مدت مقررہ چلتا ہے. الا، آگاہ ہو جاؤ، هو العزیز الغفار، وہ اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تمہیں ایک نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. ثم جعل منها زوجها، پھر اس نے اس سے ان کا جوڑا بنایا. وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے، یم پڑ آئے ہیں، گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ، نر مادہ، یہ آٹھ ہو جائیں گے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں پیدا فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں، بطن میں، تین تاریکیوں کے اندر ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت. اتنی باریک بینی سے قرآن نے بتایا، تین تاریکیاں، ماں کا بطن، پھر اس کے اندر رحم مادر، پھر اس کے اندر ایک جھلی، اس میں وہ فیٹس یعنی بچہ جو پروان چڑھ رہا ہے، اور وہ بھی ایک کے بعد دوسری کیفیت. 24 ہفتے میں اس کی سماعت مکمل ہوتی ہے، 28 ہفتے کے اندر اس کی بصارت مکمل ہوتی ہے ڈفرینٹ اسٹیجز کے اندر اور 3 تاریکیوں میں. تمہیں بڑی سے بڑی چیز بھی بنانی ہو تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اتنی باریک بینی سے کام فرماتا ہے کہ ان 3 اندھیروں میں بھی اتنی باریک بینی کے ساتھ انسان کی تخلیق فرماتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ ہے اللہ تمہارا رب, اسی کے لیے بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تصرفون, پھر تم کہاں پھرائے جاتے ہو. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکری کرو تو اللہ بے شک تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضى لعباد الکفر, اور وہ پسند نہیں فرماتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری. وان تشکروا یرضہ لکم, اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند فرماتا ہے. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربکم ارجعکم, پھر تمہیں لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ دلوں کے سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. اس کے بعد انسانوں میں سے جو ناشکرے ہیں ان کا ذکر. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا الیہ, اور جب انسان کو سختی یعنی تکلیف پہنچے تو رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. ثم اذا خوله نعمه منه, پھر جب اسے اپنی طرف سے نعمت عطا فرماتا ہے. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل, تو وہ بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ اس سے قبل اللہ کو پکارتا تھا. وجعل للہ اندادا, اور اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے. لیضل عن سبیلہ, تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے. تو اللہ کو پکارتا ہے تکلیف میں, جب گوٹ پھنس جاتی ہے, جب تکلیف اللہ دور کر دیتا ہے تو گویا اسے پکارا نہیں اللہ کو, بھول جاتا ہے اور اس کے شکر میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہے. اور پھر لوگوں کو بھی کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو فلاں سے مانگا تو مل گیا, فلاں کے آستانے پہ گیا میرا کام ہو گیا, فلاں دربار پہ میں گیا میری بات بن گئی. تو اور لوگوں کو گمراہ کرتے اللہ کے راستے سے. قل تمتع بکفری کا قلیلا, نبی فرما دیجئے فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے تھوڑا. انکا من اصحاب النار, بے شک تو ہے دوزخ والوں میں سے. امن ہوا قانت آنا اللہ ساجدہ, اب یہ ایک ناشکرے کا ذکر آیا, اب ایک شکر گزار بندے کا ذکر, اور ایک انڈرسٹینڈ سوال یہاں پر ہے, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ امن ہوا قانت آنا اللہ ساجدہ, اور وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے سجدہ ریز ہو کر, وقائما کھڑے ہو کر, یحذر الآخرۃ, اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے, ویرجو رحمت ربی ہی, اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے, کیا برابر ہو سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قل, اے نبی پوچھئے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا برابر ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ انما يتذكر اولو الالباب, یقیناً نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. یہ علم کی فضیلت یہاں پر آ گئی کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن کون سا علم؟ حقیقت کا علم. وہ شخص کی جس کو پتا ہے کہ زندگی عارضی ہے, موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے, میں بندہ ہوں, میں امین ہوں, میں آزاد نہیں ہوں, مجھے جواب دہی کرنی ہے, اصل حقیقت اس پردے کے پیچھے ہے. اللہ وہ مالک حقیقی ہے, وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے اپنی عبادت کا, وہ مجھ سے قیامت کے دن حساب کتاب لے گا, یہ حقیقت کا علم ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بڑے بڑے علامہ ہونے کے باوجود, بڑے بڑے پی ایچ ڈیز ہونے کے باوجود اس حقیقی علم سے واقف نہیں, تو وہ میرے جاہل ہیں حقیقت کے اعتبار سے. کیا یہ برابر ہو سکتے؟ زمین آسمان کا فرق ہے, بلکہ کوئی موازنہ ہی نہیں. یہ نہ جاننے والے عارضی کے متلاشی, اور وہ علم کا جاننے والا دائمی کا متلاشی. یہ نہ جاننے والے دنیا کے بندے, وہ علم رکھنے والا اللہ کا بندہ. یہ نہ جاننے والے دنیا کی لذات کو سب کچھ سمجھ رہے, اور یہ جاننے والا سمجھ رہے کہ یہ سب کچھ امتحان کے لیے, اصل حقیقت اس کے پیچھے ہے. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب, یقین نصیحت تو عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے, جس میں اللہ تعالی کی طرف سے نیک اور بد لوگوں کے انجام کا ذکر ہے, اور بشارت بھی سنائی گئی ہے, اور وعیدیں بھی دی گئی ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, اے نبی فرما دیجئے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا, جن لوگوں نے دنیا میں عمدہ کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ, اور اللہ کی زمین وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, یقینا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا. یہ صبر کی فضیلت آ رہی ہے. بہت سے اعمال کا حساب اتنا 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 ہے اور اتنا اتنا بدلہ دیا جائے گا, لیکن صبر کرنے والے بغیر حساب کے اللہ اجر عطا فرمائیں گے. قل, اے نبی فرما دیجئے, انی امرتو, مجھے حکم دیا گیا ہے, بیقیناً, ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ میں عبادت کروں اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر عبادت کا ذکر آ گیا. وہ امیر تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں اول اول مسلم یعنی فرما برداری اختیار کرنے والا ہو جاؤں. تو میں تو اپنے رب کے راستے پر ہوں, کوئی کمپرومائز مخالفی سے نہیں ہوگا, اور میں سب سے پہلے اللہ کی بات پر عمل کرنے والا ہوں. قل فرما دیجیے اِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی آپ فرما دیجئے میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فاعبد ما شئتم من دونی بس تم جس کی چاہو عبادت کر لو اللہ کے سوا. قل اے نبی فرما دیجئے ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن. الا آگاہ ہو جاؤ ذالک هو الخسران المبین یہی واضح بڑا خسارہ ہے, سب سے بڑا خسارہ آخرت کا. کون؟ جنہوں نے خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا, خود بھی دین کے راستے پر نہیں آئے, گھر والوں کو بھی راستہ نہیں دکھایا, خود نافرمانیاں کرتے رہے, لا لا کے گھر والوں کو وہ چیزیں دی جو نافرمانی کی طرف لے جانے والی تھی. قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں کو انفسکم واہلکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں تم میں سے ہر ایک راعی ہے, نگہبان ہے, اس کے زیر تحت لوگوں کے متعلق اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں تقوی اور ایمان کی محنت کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ الا ذالک هو الخسران المبین وہ قیامت کا خسارہ سب سے واضح خسارہ ہے. اس کے بعد شدید الفاظ ہیں عذاب کی, لہم من فوقهم ظلل من النار ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے, ومن تحتهم ظلل اور ان کے نیچے سے بھی آگ کی چادریں ہوں گی. ذالک یخوف اللہ من عباده یہ ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون اے میرے بندوں میرے ہی تقوی اختیار کرو میری نافرمانی سے بچو. والذین اجتنبوا الطاغوت اور جن لوگوں نے طاغوت سے بچنے کی روش اختیار کی, ان یعبدوها کہ اس کی عبادت کریں, وانابوا الی اللہ اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی اللہ کی طرف رجوع کیا, لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے. طاغوت سے بچنا لازم, غیر اللہ کی نفی پہلے ہے, کلمہ ہمارا لا الہ پھر ہے الا اللہ کوئی معبود نہیں, سارے کی نفی الا اللہ مگر یہ کہ اللہ. یہ بات آئی سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى جو طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان رکھے اس نے مضبوط سہارا تھام لیا. یہاں فرمایا کہ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ اس کی عبادت کرے, وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور رجوع کیا اللہ کی طرف, لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے خوشخبری ہے. فَبَشِّرْ عِبَاد بس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو. وہ خوش نصیب بندے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ جو سنتے ہیں بات کو پوری توجہ سے, وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ پھر اس کے عمدہ طریقے پر پیروی کرتے بہترین انداز. اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی, وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہی لوگ عقل مند ہیں جو قرآن کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور بہترین طریقے پر اس کی پیروی کرتے ہیں, ان کے لیے بشارت ہے, ان کو قرآن عقل مند کہتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم اے اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن توجہ سے سنے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے بھی ہوں. افا من حق علیہ کلمۃ العذاب تو کیا جس پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی, افا انت تنقذ من فی النار تو کیا آپ اس کو بچا لیں گے کیونکہ آگ میں گرے گا؟ نہیں, آپ نہیں کر سکتے نبی. یہ ایک انجام ہے نافرمانوں کا, دوسرا انجام اہل ایمان کا. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیت لیکن جو لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا ان کے لیے بالا خانے ہیں, ان کے اوپر بنے بنائے بالا خانے ہیں, ملٹی سٹوریز اللہ تعالیٰ محلات وہاں ان کو عطا فرمائیں گے. تجری من تحت یہ انہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا, لا یخلف اللہ المیعاد اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, فسلکہ ینابیع فی الارض پھر اسے چشمے بنا کر زمین نے چلایا, ثم یخرج به زرعا پھر اسے مختلف الوانہ پھر اسے مختلف رنگوں کی کھیتی اللہ نے نکالی, ثم یہیج فتراہ مسترا پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے, پھر تم اسے زرد دیکھتے ہو, ثم یجعلہ حطاما پھر وہ اسے چورا چورا فرما دیتا ہے. ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب یقین اس میں نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. یعنی اللہ بارش برساتا ہے، فصل لہلانا شروع کر دیتی ہے، اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، پھر زر پڑتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہی تمہاری زندگی کا معاملہ، عارضی سی زندگی ہے، بچپن لڑکپن، اس کے بعد جوانی پہ جوبن پر، پھر ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، اور پھر مٹی مٹی ہو جاتے ہو۔ تو وہ اللہ جو فصل کو برباد کر دینے پر یا مٹا دینے پر یا ختم کر دینے پر قادر ہے، وہ بھی تمہیں موت، وہ تمہیں موت دینے پر بھی قادر ہے۔ ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب، یقیناً اس میں نصیحت ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس میں قرآن کی عظمت، توحید کے دلائل اور عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بس جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہوا علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، نور ایمان اس کو مل چکا۔ تو ایک اب ودن بریکٹ ایک کوشچن یہاں پر ہوگا، کیا وہ اور آگے ذکر آ رہا ہے سنگ دل قسم کے لوگ جن کے دل سخت ہو گئے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ ہے کہ جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اور وہ نور ایمان پر ہے، ہدایت پر ہے، روشنی پر ہے۔ دوسرا فویل للقاسیہ قلوبہم من ذکر اللہ، تب تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 74، جب اللہ کی آیات سے بندہ ہٹے، رہنمائی سے ہٹے، جان بوجھ کر انکار کرے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں ہیں، واضح گمراہی میں۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت کا بیان، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہے کہ جس نے عمدہ بات، عمدہ کلام نازل فرمایا، کتاب متشابہ متانی، یہ کتاب اس کی آیات ملتی جلتی ہیں، قرآن کریم کے مضامین کو دوہرا دوہرا کر بیان کیا گیا ہے۔ تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جلدوں پر کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ اس قرآن سے وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں ان کے حالوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، اللہ کی کتاب کا معاملہ، یہ تو پہاڑوں کو بھی ہلا دے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21، اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا وہ دب کر پھٹتا، ریزہ ہو جاتا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اہل ایمان کی شان، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یہ پہلی کیفیت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ، الى ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف، ان کو لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کی، یہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، یاد الہی ان میں پیدا کرتا ہے، خشیت الہی ان میں پیدا کرتا ہے، اور اطمینان قلب یہ قرآن ان کو عطا کرتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما له من ھاد، اور جسے اللہ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پس جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو آگ، اپنے چہرے کو عذاب سے بچاتا ہے، آگے بریکٹ میں ہم الفاظ مانیں گے، کیا وہ اہل جنت کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور یہاں دیکھیے بڑے سخت الفاظ، پورے ہمارے وجود میں اعلیٰ ترین عضو یا ہمارا حصہ وہ چہرہ، جس کو سنوارنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اہل جہنم اپنے چہرے کو کیا بچا سکیں گے آگ سے؟ کیا وہ کہ جو اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اگلا سوال ہم پر چھوڑ دیا، خود ہی سوچیں کیا وہ اہل جنت کے برابر ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں کو کہا جائے گا تم اس کا وزا چکھو جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ اسے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا وہاں سے جہاں انہیں خیال بھی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑی، بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جانتے۔ ولقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہر طرح کی مثالیں۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی ہے، اس میں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ آسان کتاب ہے ہدایت کے حصول کے لیے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس کے بعد توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا جا رہا ہے ایک مثال کے ذریعے سے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلم للرجل، اللہ نے مثال بیان فرمائی، ایک ہی آدمی ہے اس میں کئی آقا شریک ہیں، جو آپس میں ضدی جھگڑالو ہیں اور ایک آدمی ایک ہی شخص کا غلام ہے. حل یستویان مثلا, کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ ایک غلام, اس کے کئی آپس ضدی, کوئی کہہ رہا ہے اس طرف جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے اس طرف جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے وہ کرو, اور دوسرا ایک ہی آدمی کا غلام ہے, کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک اللہ کا جو ہو جائے اس کو سکون مل جائے گا, وہ مصیبتوں سے آزاد ہو جائے گا, وہ فکروں سے آزاد ہو جائے گا. اور جو اللہ کے بجائے جھوٹے معبودوں پر اکتفا کر لے یا مخلوقات کے اندر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے اور اسے توقعات وابستہ کر لے, تو اللہ اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرے گا. یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حل یسوی یعنی مثلا, کیا وہ دونوں کی حالت برابر ہے؟ الحمدللہ قطعا نہیں. آپ فرما دیجئے نبی, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. انک میتون وانہم میتون, اے نبی آپ کو بھی انتقال کر جانا ہے اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. یہ کتنی مخالفت کر لے, موت تو ان پر بھی آئے گی, دنیا میں تو پکڑے جائیں گے جائیں گے, اور دراصل آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. اہل توحید وہ حق پر ہوں گے, وہ کامیاب ہوں گے, اور مشرکین اور جھوٹے دعوے دار وہ ناحق پر ہوں گے. وہاں فیصلے کر دیے جائیں گے اور معاملہ چکا دیا جائے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.